इल्म का मुझको शौक था कर खुदा इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پہ تاریخ فخر کرتی ہے، جن پہ امت مسلمہ فخر کرتی ہے، بلکہ جن پہ عالم انسانیت فخر کرتی ہے کہ ایسا جہاں دیدہ، ایسا ماہر فن، ایسا فلسفی، ایسا عظیم سکالر اس دنیا میں تشریف لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ نہ رہا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم طوس شہر میں ایک مدرسے میں حاصل کی اور پھر وہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور تشریف لے گئے۔ نیشا پور میں امام الحرمین امام جوینی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں علوم حاصل کیے اور وہاں پر علمی مقام مسلسل بڑھتا گیا اور آپ اس مقام پہ پہنچے کہ بادشاہ کے دربار میں جو علماء بیٹھ کر آپس میں مسائل پہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے تھے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی متکلم، کوئی علم عقائد کا ماہر نہ ٹھہر سکا۔ اور پھر بڑی چھوٹی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ کے اس مقام پر فائز ہوئے، اس مسند پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنے کی تمنا لیے بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے۔ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس مقام کو حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے جو آپ کی شہرت پھیلی اور بڑے بڑے علماء طلبہ کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پر کئی سال تک تدریس کی۔ بادشاہ کے دربار میں آپ کا سب سے بلند مقام تھا، بغداد کی سرزمین پہ آپ کا شہرہ تھا، طلبہ دنیا بھر سے آپ کے پاس آتے تھے، مختلف علوم کی مہارتیں حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فلسفے میں، اصول فقہ میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی اور کثیر کتب تصانیف فرمائی۔ انہی زمانے میں آپ کی بڑی مشہور کتاب المستصفیٰ جو اصول فقہ میں ہے اور بڑی اعلیٰ پائے کی بہت عمدہ کتاب ہے، اسی زمانے میں آپ نے تحافت الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفیوں کے بنیادی مسائل کا رد پورے دلائل کے ساتھ کیا اور جس کتاب نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی، فلسفہ کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی روش پر چلتے رہے، لیکن جو قلبی اطمینان ہے، جو دل کا خدا سے تعلق ہے، جو قرب الہی کی لذتیں ہیں، جو رضا الہی کا شوق ہے، جو لقاء الہی کے لیے دل کا تڑپنا ہے، وہ شے ان فلسفیانہ باتوں سے حاصل نہ ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق حق کے جذبے سے مختلف علوم پڑھتے رہے، فلسفہ بھی پڑھا، دیگر علوم بھی پڑھے اور بالآخر آپ کی نگاہ انتخاب تصوف پہ پڑی۔ علم تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا اور بطور خاص مشہور زمانہ کتاب امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب کا آپ نے مطالعہ کیا۔ کتاب پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ فن تصوف یہ پڑھنے کا نہیں کرنے کا نام ہے، یہ قول نہیں عمل ہے، یہ باتیں نہیں، یہ اعمال کی دنیا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ کشمکش بیدار ہوئی کہ آپ کس طرح وہ اپنی تمام شہرت، وہ مقام و مرتبہ، وہ عہدہ منصب، آپ کی جاہ و مرتبہ، اور وہ بادشاہ کی نظر میں آپ کا مقام، اور طلبہ کی نظر میں آپ کی جو حیثیت اور بلند مرتبہ تھا، وہ سب چھوڑ کے آپ تصوف کی راہ پہ کیسے چل نکلے۔ ایک عرصے تک آپ اسی کشمکش میں رہے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا چھوٹ گیا، بھوک آپ کی ختم ہو گئی، دل آپ کا بے قرار رہتا تھا۔ ایک طرف یہ دنیا کا مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، اور دوسری طرف صوفیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، تقویٰ اور توکل کا راستہ ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا راستہ ہے، فنا فی اللہ کا راستہ ہے۔ بالآخر ایک عرصہ دراز کی کشمکش کے بعد سن 488 سن ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا دنیا میں شہرہ تھا اور جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا تھا، وہ 38 کی عمر میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس سے پہلے گویا 10-12 سال پہلے اگر یہ مقام ملا تھا تو گویا امام غزالی وہ ہستی ہے کہ جسٹ 28 اور 30 سال کی عمر میں آپ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ پھر جب 488 سن ہجری میں آپ نے بغداد شریف چھوڑا، پھر عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ، نفلی روزے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر الہی، عبادت، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، محو کر دیا۔ دمشق، بیت المقدس آپ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں عرصہ دراز تک آپ نے ایک حجرے میں عبادت کی۔ پھر مقام خلیل، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کا مرقد انور ہے، وہاں پر آپ گئے، فیض حاصل کیا، آپ سے کچھ عہد کیے، اللہ سے کچھ وعدے کیے، اور یہ وہ آپ کا جو سفر تھا، یہی وہ سفر تھا جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب کو تصنیف کیا۔ پھر آپ وہاں سے دوبارہ طوس تشریف لے آئے، اور پھر وہاں آپ نے زندگی گزاری، اور سن 505 سن ہجری 505 سن ہجری 14 جمادی الاخرہ کو آپ نے وفات پائی۔ گویا 55 کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن اس 55 کی عمر میں جو آپ نے کارنامے سر انجام دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ ابھی تک یہ بندہ 200 کتابیں لکھ چکا ہے، 200 کتابیں، اور آپ کی کتابیں صرف 200 نہیں، بلکہ آپ کی کتابوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ ایک مصری محقق نے اپنی تحقیق سے یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد ہے 457 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور ان کتابوں میں کیسی کیسی نامی گرامی علمی اور اعلیٰ قسم کی کتابیں ہیں۔ احیاء العلوم ہے، کیمیاء سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، تحافت الفلاسفہ ہے، المستصفیٰ ہے، المنقذ من الضلال ہے، اور اس طرح کی کتنی کتابیں ہیں کہ مطالعہ کرے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا علم تھا، کیا مقام تھا، کیا آپ کی شان تھی، اور آپ کی کتابیں نے جو دنیا میں انقلاب برپا کیا، سبحان اللہ۔ احیاء العلوم آج کے زمانے میں بھی زندہ کتاب ہے، کیمیاء سعادت آج بھی زندہ کتاب ہے، ایک مرتبہ کوئی مطالعہ کر لے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر آپ کی کتابیں وہ ہیں کہ یورپ اور غیر مسلموں نے اسلام کے جن سکولرز اور جن علماء کی کتابوں اور جن کے کام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
علی حمزہ بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر پہلا قاعدہ کرنا بھول جائیں تو اب کیا کریں؟
نماز میں پہلا قاعدہ کرنا بھول جائیں، اگر یہ فرض نماز ہے، ایک صورت کے اعتبار سے میں جواب عرض کر دیتا ہوں، اگر یہ جو ہے وہ فرض کا قاعدہ ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، جیسے ظہر و عصر کی نماز ہے، تو پہلا قعدہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور واجب اگر ترک ہو جائے، تو اگر جان بوجھ کے ترک کیا ہے تو پھر تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے، التحیات مکمل پڑھ کے اس کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیر کے دو سجدے، اس کے بعد دوبارہ پھر التحیات پڑھیں گے، اور التحیات مکمل کر کے پھر نماز کو مکمل کر لیں گے۔
ماشاء اللہ۔ جنید اتاری بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسٹری باکس آج کل بہت زیادہ عام ہے، آن لائن کمپنیاں جو ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے یہ باکس ہوتا ہے، اور تقریباً 20,000 روپے 40,000 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس باکس کے اندر سے کیا نکلے گا، تو کیا اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟
مسٹری باکس کا جو مفہوم جو ہے وہ جو بیان ہوتا ہے وہ سمپل یہی ہے کہ ایک باکس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، چیز کیا ہے نمبر ایک، دوسرا یہ ہے کہ کس قیمت کی ہے، ہو سکتا ہے 10,000 کی چیز ہو سکتا ہے 50,000 کی چیز ہو، تو یہ گویا اسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مجہول کی بیع، یعنی نامعلوم شے کی خرید و فروخت۔ شرعی اصول یہ ہے کہ جب کوئی سودا کیا جائے، کوئی شے طے کی جائے، تو اس صورت میں قیمت کا طے ہونا بھی ضروری ہے، اور جو شے بیچی جا رہی ہے اس شے کا معلوم ہونا، متعین ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو مسٹری باکس کی جو صورت بیان کی جا رہی ہے یہ نامعلوم شے کی خرید و فروخت ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔
حسن علی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل شادیوں میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو کزنز ہوتے ہیں وہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا کرنا کیسا ہے؟
ڈانس مل کے کریں یا کہ علیحدہ علیحدہ کریں، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ رقص جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام قطعی ہے، اور اس کی حرمت جو ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے جس کا دین سے تعلق ہے اور جو دین کی کچھ سمجھ رکھتا ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا بڑا بنیادی شعبہ ہے، مرکزی شاخ ہے، اور فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہذا رقص جو ہے یہ چونکہ اس شرم و حیا کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور یہ اس کا الٹ اور اس کا برعکس ہے، تو اسلام کے اندر اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب رہا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا کیا جاتا ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پہ جیسے اور بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ چکے ہیں، اسی طرح یہ رقص والا کام جو ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا روکنا جو اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، جیسے خاندان کے اندر بڑے ہوتے ہیں، باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا خاندان کا ایسا سرکردہ فرد جو جس کی سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جو اسے روک سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ اسے روکے، اور نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو خواتین اس طریقے سے اس رقص میں شرکت کرتی ہیں، خواہ وہ دلہن ہیں یا دولہا کی بہنیں ہیں یا وہ اور کوئی اس طرح کی جو وہ خواتین ہیں، تو بہرحال ان سب کے وہ رشتہ دار کہ جو دیکھتے جانتے بوجھتے اور منع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے نہیں روکتے، شریعت کی اصطلاح میں انہیں دیوس کہا جاتا ہے، یعنی دیوس سے مراد وہ شخص کہ جس میں غیرت نہیں ہے، اور ایسے کے بارے میں فرمایا کہ جو دیوس آدمی ہے، جو غیرت سے خالی اور غیرت سے بالکل عاری ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
عمیر عباس بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فوت شدہ شخص جو ہے اس کی طرف سے کیا قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟
فوت شدہ آدمی کی طرف سے قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ اس کی طرف سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ ہوگا۔ ایک دن کے اندر 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی نماز ہے، تو ٹوٹل بن گئی 6 نمازیں۔ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، تو یہ گویا روزانہ کی 6 نمازیں بن گئیں۔ اب آپ مہینے کا، سال کا جتنا بھی حساب لگا لیں، اور اگر عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تو پھر سال کے اندر 2 عید کی نمازیں ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ جو شخص فوت ہوا اس کے ورثا اس کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا شخص کسی اور کی جگہ نائب نہیں بن سکتا۔
فیصل حسن بھائی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز میں اگر جماعت کے ساتھ ملے تو کیا جیسے ہی شامل ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے؟
فرض نماز میں جب کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو तो अब उसे सना पढ़नी चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर तो बिल्कुल शुरू में शामिल हुआ कि इमाम ने अल्लाह अकबर कहा और मुक्तदी भी साथ ही शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर तो वो सना पढ़े और वो सलाह पढ़ेगा। अब अगर जहरी नमाज है कि इमाम ने ऊंची आवाज़ से किरात करनी है, तो जैसे ही इमाम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेगा तो मुक्तदी अपनी सना को रोक देगा। ये है जहरी नमाज में। दूसरी सूरत यह है कि सिरी नमाज है, जैसे जोर की नमाज है, असर की नमाज है, कि जिसमें इमाम आहिस्ता पढ़ता है। अब जिसमें आहिस्ता पढ़ता है तो उस सूरत में जब मुक्तदी शरीक होगा तो वो सना पढ़ेगा, और सना पड़ेगा हत्ता के, यानी कि भले वो रुकू के करीब भी आके शामिल हो तब भी सना पड़े, बल्कि इससे आगे भी वो पढ़ सकता है। कि मिसाल के तौर पे इमाम रुकू में चला गया, मुक्तदी को ये पता है कि अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ के भी रुकू में शामिल हो जाएगा, तो सना पढ़ के शामिल हो जाए, और अगर पता कि उठ जाएगा तो फिर वो रुकू में चला जाए। अच्छा, अब यह है कि मुक्तदी मिला है दूसरी तीसरी रकत में, अगर दूसरी तीसरी रकत में मिला है तो इस सूरत में मुक्तदी सना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सना पढ़ने का जो महल है, जो उसका वक्त है, वह है पहली रकत। तो जो मिला ही दूसरी तीसरी रकत में है वो सना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब जब ये खड़ा होगा इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाकी रकतें पूरी करने के लिए खड़ा होगा, तो उसके शुरू के अंदर अब ये सना पड़ेगा।
मोहम्मद अमीन भाई है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ मोहम्मद नाम रख सकते हैं?
मोहम्मद नाम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हदीस मुबारक के अंदर इसके बारे में इसके बड़े फजाइल बयान किए गए हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद रखना जो है इसकी फजीलत के ऊपर आला हजरत अली रहमा ने तकरीबन को डेढ़ दर्जन के करीब अहदीस मुबारक जो है वो नकल की हैं कि जिसका नाम मोहम्मद होगा तो वो जन्नत में जाएगा, उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। तो ये बरकत वाला नाम है, ये बिल्कुल रखा जा सकता है। और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जिनका नाम मोहम्मद हुआ करता था, जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, तो आपका नाम था मोहम्मद, आपके वालिद का नाम भी था मोहम्मद, और आपके दादा का नाम भी था मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गजाली। तो ये मोहम्मद नाम रखना बड़ा मारूफ था। इसी तरह बड़े मशहूर ताबेई बुजुर्ग है इमाम इब्ने सीरीन, जो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बड़े मशहूर है, तो उनका नाम भी मोहम्मद था, मोहम्मद बिन सीरीन। तो बुजुर्गान दीन में ये नाम बड़ा राइज था, आज भी रखा जाता है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम जो है वो मोहम्मद है। तो तनहा नाम मोहम्मद रखना भी दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है और रखना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारा जो अजमी उर्फ है, जो हम अहले अजम हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखा जाता है, साथ में कुछ और भी मिला दिया जाता है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा जो हकीकी नाम है वो मोहम्मद ही है, यानी कि मेरे वाले साहब ने जो मेरा नाम रखा वो मोहम्मद ही रखा, और कासिम जो है ये पुकारने के लिए था, और अब वो मिलके मोहम्मद कासिम कहलाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में और अहले मोहब्बत में ये बड़ा आम है कि नाम मोहम्मद रखते हैं और पुकारने के लिए साथ में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ देते हैं, और ये भी बेहतर है, यानी कि साथ में दूसरा नाम जोड़ देना बेहतर है। वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों की ज़बानें जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा आज़ाद ज़्यादा होती हैं, बुरा भला कह देना और बहुत कुछ बोल देना। तो अब अगर किसी का नाम मोहम्मद है तो अब कोई बुरा कहेगा तो वो फिर एक मोहब्बत के अतबार से बड़ा एक रंज होता है कि इसने क्या लफ्ज़ जो है वो किस लफ्ज़ के हवाले से बोल दिया। तो इसलिए मोहम्मद नाम रखे, लेकिन साथ में पुकारने के लिए दूसरा भी रख दे। अमीर अहले सुन्नत की जो आदत मुबारक है वो भी यही है।
तफसीर की जो किताबें होती हैं, क्या उनको बगैर वुजू हाथ लगा सकते हैं?
तफसीर की किताबों के लिए वुजू करना मुस्तहब है, क्योंकि तफसीर के अंदर जो कुरान मजीद लिखा जाता है वो बतौर मकसूद के लिखा जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि बात तो कोई और चल रही है, दरमियान में ज़िमन में कोई आयत भी आ गई, ऐसा नहीं, बल्कि तफसीर की किताबों में जो कुरान लिखा जाता है वो असल मकसूद के तौर पे होता है कि जिसकी शरह की जा रही होती, लिहाजा उसकी एक किस्म की मुशाबहत है कुरान पाक के साथ। इसलिए तफसीर की किताबों को छूने के लिए वुजू करना मुस्तहब है, तो बेवुजू छूना जो है ये खिलाफ औला है, खिलाफ मुस्तहब है। हाँ, ये है, उसमें एक मजीद ये है कि तफसीर की किताबों में चूंकि कुरान मजीद लिखा हुआ है, तो उसके पढ़ने के अंदर यह अंदेशा मौजूद है कि कुरान पाक के जो अल्फाज लिखे हुए हैं उस पर भी बेवुजू हाथ ना लग जाए, तो उसको जो छूना है वो बहरहाल नाजायज़ ही रहेगा। ठीक है, किताब और उसको खोलना और उसकी साइडों को पकड़ लेना या जो लिखा हुआ आम लिखा हुआ उसको छू लेना, तो ये वो है जो बेवुजू मकरूह है। لیکن اگر قرآنی آیت کا جو حصہ ہے اسے اگر بے وضو چھوا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔
اسلامی بہنیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر سگی بہن سے قرض لیا ہو، جیسے 10-15 ہزار روپے لے لیے اور جب انہوں نے دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ واپس نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اب واپس نہ کرنا کیا جائز ہے؟
دیکھیں، یہ جملہ جو ہے جو کہا جاتا ہے، اب وہ جملہ کہنے کا دیکھا جائے گا کہ یہ کیا تحفہ، مدد، صدقہ کے طور پہ ہے یا قرض ہی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرض ہی ہوتا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے بوجھ نہ سمجھے، یعنی کہ میں نے کسی کو قرض دیا اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی واپسی کی فکر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس نہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس کو تحفہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے میری طرف سے بوجھ نہ سمجھ کے بیٹھا رہا کہ پتہ نہیں میں اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوں گا یا میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں مراد ہوتی ہیں، اور اسے ہمارے عرف کے اندر قرض حسنہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس میں ٹائم کے اعتبار سے بہت زیادہ ریلیف دے دیا جاتا ہے، واپسی کے اعتبار سے بہت زیادہ ریلیف دے دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ایسی جگہ پر یہ قرض ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ صراحت کر دے کہ بھئی یہ واپس نہیں دینا، یہ میں بس دے رہا ہوں آپ کو، یہ میری طرف سے آپ تحفہ سمجھ لیں۔ تو باقاعدہ یوں دینا جب کہہ دیا تو پھر یہ دینا ہی قرار پائے گا۔
اسلامی بہنیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ایک بہن ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ وہ بیٹھ سکتی ہیں نہ وہ واش روم جا سکتی ہیں، نماز بھی لیٹ کر ہی پڑھتی ہیں، تو کیا اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی یا وضو کرنا ہوگا؟
وضو جو ہے وہ تو بستر پر بھی ہو سکتا ہے، وضو کے لیے کوئی واش روم میں جانا ضروری نہیں ہوتا۔ وضو جو ہے وہ اگر کوئی کروانے والا موجود ہے قریب میں اور وہ وضو کروا سکتا ہے، اور وضو جو ہے وہ بستر کے اوپر بھی احتیاطوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو لہذا جب تک وضو پہ قدرت ہے تب تک وضو کرنا ہی ضروری ہوگا۔ تیمم کی اجازت تب ہوتی ہے کہ جب پانی نہ ہو، یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی صورت میں یا تو مرض بڑھ جائے گا یا مرض پیدا ہو جائے گا اور یا بڑی شدید تکلیف ہوگی، تو یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جس میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جب ایسا مسئلہ نہ ہو، محض یہ ہے کہ چل پھر نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹے لیٹے تو وضو کروایا جا سکتا ہے، تو پھر وضو ہی کروانا ہوگا۔ اگرچہ اس میں مشقت ہوگی لیکن اسے ناقابل برداشت تکلیف کہنا کہ جو وضو کے لیے معافی کا سبب بن جائے، ایسی صورت نہیں بنتی، تو لہذا وضو کرنا ہی پڑے گا۔ بزرگوں کا میں نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں، سبحان اللہ، ابھی کل پرسوں میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آخری عمر میں وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کو وضو کروانے کے لیے جب وہ اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا تو وہ وضو ان کو کروایا جاتا اور وضو کر کے آ کے نماز پڑھتے، اور ایسی حالت میں بھی کہ جب، یعنی کہ وضو اتنا مشکل ہے، ایسی حالت میں بھی کبھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تہجد کی نماز۔ حالانکہ ایک بندہ اگر اتنی تکلیف میں ہے تو وہ کہے گا یا بھائی ابھی تہجد کے لیے وضو کرو، پھر ٹوٹ گیا تو فجر کے لیے وضو کرو، میں لیٹے رہو آرام سے بستر میں، ویسے ہی اللہ اللہ کرتے رہو۔ لیکن وہی ہے کہ جن کے دلوں میں عبادت کا شوق ہے اور رب کی لقا کا شوق ہے، تو ان کو یہی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی مشقت صحیح، لیکن یہ ہے کہ منزل قریب ہے تو ذرا اور نیکیاں کریں۔
بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسے؟
راستے میں کھڑے کھڑے کچھ پی لینا کھا لینا، اس کا دارمدار اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ شے کھانے پینے کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کھانا، اور یا یہ ہے کہ خواہ وہ کھانا کھانا ہے یا وہ پھل وغیرہ کھانا ہے، تو جسے کھانا یوں کہا جاتا ہے اسے تو بیٹھ کر ہی کھانے کا حکم ہے اور اس کی سنت یہی ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دو چار دانے ہیں وہ کھا لیے، تو اب چند ایک دانے جو ہے وہ اگر کھانے ہیں تو اس کو کھڑے کھڑے کھانے کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اس کے لیے اتنے تکلف کی حاجت نہیں ہے، اگرچہ اہل استقامت اس کو بھی بیٹھ کے کھائیں گے۔ اچھا، اسی طرح پانی کے اعتبار سے ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے، اور اس پر بڑی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بھول کر بھی پی لے تو قے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو ہے وہ ممانعت ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدھ گھونٹ ہے اور یا جگہ ایسی ہے یا جلدی ہے، تو اب اگر ایک آدھ گھونٹ اس طرح پی لیا کھڑے کھڑے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، مجموعی طور پہ یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں، سنن غیر موقعہ۔ سنت غیر موقعہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہے۔
اسامہ بھائی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے موبائل سے اسلامک انفارمیشن، جیسے کوئی احادیث آئیں یا قرآن پاک کی اپلیکیشن وغیرہ ہے، تو احادیث وغیرہ ڈیلیٹ ہو جائیں تو کیا اس سے گناہ ہوتا ہے؟
یہ ایک بڑا معروف سا جو ہے وہ وہم ہے اور لوگوں میں پھیلا رہتا ہے، بلکہ بعض تو اس کے اوپر کچھ روایتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ مٹ جائے گا یا مٹا دیا جائے گا۔ تو اب وہ بات جو اصل روایت ہے وہ تو خیر کہیں کی ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو موبائل کے اندر سورت یا قرآن مجید ہے اور یہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا یا ڈیلیٹ ہو گیا، تو اس پر نہ کوئی وعید ہے نہ یہ ممنوع ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اماد علی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلاٹ کی فائل خرید کر بیچنا کیسا ہے جبکہ پلاٹ نمبر پتا نہ ہو؟
پلاٹ کی فائل خرید کے یوں بیچنا کہ جب پلاٹ نمبر پتا نہ ہو تو یہ ہے مجہول کی بہ، یعنی نامعلوم شے کی بہ، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس سے آگے ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اسے متعین بھی نہیں کیا ہوتا کہ پلاٹ ہے کون سا، کہ کسی جگہ میں 10,000 پلاٹ ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جناب اس میں سے ایک پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ ایک پلاٹ جو ہے مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ کدھر ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ مجہول کی بہ ہے جو بعد میں جا کے فساد کا سبب بنتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔
بلال حسن بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ باجماعت نماز میں اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟
مقتدی سے غلطی کیسی ہوئی ہے اس کی نوعیت کے اوپر ہے۔ اگر مقتدی سے نماز فاسد ہونے والی غلطی ہو جائے، کہ جیسے اس کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی، کوئی الفاظ نکل گئے عام دنیاوی کلام کے، جیسے فقہ کرام نے جو ہے وہ ارے نعم ہاں ارے کیا ہوا، کوئی ایسا کوئی بھی لفظ نکل گیا، تو ایسا اگر لفظ نکلا تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ تو مقتدی کی غلطی اگر نماز توڑنے والی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ ترک واجب والی ہے کہ اسے واجب چھوٹا ہے، تو پھر امام کے پیچھے جو واجب چھوٹا اس کے اوپر حکم نہیں ہوتا، وہ امام کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ مرفوع ہوتا ہے۔
ایک بھائی کا سوال یہ آیا تھا کہ اگر میں کسی کو ریال میں قرضہ دوں، پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہے ان کو میں قرضہ دوں ریال میں، تو اب وہ مجھے روپیوں میں واپس کریں گے یا ریال کے اندر ہی واپس کریں گے؟
قرضہ جو ہے وہ جس کرنسی کے اندر دیا ہے اسی کرنسی کے اندر واپسی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ قرضہ جو ہے وہ بیسک اس کی تعریف یہ ہے کہ جیسی شے دی ہے اسی کی مثل واپس کرنا، تو اب جیسی شے دی ہے اسی کی مثل واپس کرنا ہے، تو جب ریال دیے ہیں تو واپسی جو ہے وہ ریال کے اندر ہوگی۔ روپوں کے اندر جو واپسی ہے یا کسی اور کرنسی کے اندر جو واپسی ہے تو یہ اس کی مثل نہیں بنے گی، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر کئی اعتبار سے فرق بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر پہلے تو یہی تھا کہ بھی اگر ریال دیے ہیں تو واپسی کے اندر جو ہے وہ ریال ہی دے گا، لیکن اگر بعد میں دینے والا جو ہے وہ یہ کہہ دیتا جی پیسے دے دوں، اور لینے والا کہتا ٹھیک ہے جی اتنے ریال کے پیسے بنا کے دے دو، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
یونس بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کھانسی آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
نماز میں کھانسی آنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ دو تین صورتیں اس کی بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے بلا وجہ کھنکھارنا، یعنی بلا وجہ کرنا، بلا وجہ کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر اس سے دو حرف بنے، جیسے اح 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 اح، دو حرف اگر اس سے پیدا ہوئے تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے بلا عذر کی صورت میں کہ وجہ نہیں ہے اور ایسے ہی کھانس دیا، ایسے ہی کھنکار دیا۔ دوسرا ہے کھانسی آنا، کھانسی آنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی وہ ہے یعنی کہ وہ خود بخود آواز پیدا ہوئی، وہ اس نے پیدا نہیں کی، کھانسی آئے گی تو کوئی آواز تو نکلے گی۔ تو یہ جو بلا اختیار ہوتے ہیں الفاظ، یہ معاف ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔
عامر علی بھائی ہیں، وہ یہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامک بینکنگ جائز ہے یا ناجائز؟
اسلامک بینکنگ تو ایک بڑا یوں کہہ لے کہ ایک مجمل سا لفظ ہے۔ اسلامک بینکنگ کے تحت جو ہے نا 50,000 چیزیں بنتی ہیں، تو کسی ایک لفظ کے تحت تو کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا نا، آگے اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ اسلامک بینکنگ کا یہ کام، یہ کام، یہ کام، یہ کام، تو اب جیسا کام ہوگا اس کے مطابق حکم ہوگا۔ مثال کے طور پہ نان اسلامک بینکنگ پوچھ لیں آپ، جو کنونشنل بینکنگ ہے، اس کی بھی بہت سارے کام جائز ہیں۔ ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جو ہمارا نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو سیونگ کا نہیں ہے، اور ہمارا جو ہے جسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، پیسے ڈالے اور نکلوا لیے ہم نے، تو یہ تو اس میں بھی جائز ہے کنونشنل کے اندر بھی۔ تو اب یوں کہ کئی صورتیں ادھر بھی جائز ہیں اور کئی ادھر بھی ناجائز ہوں گی، تو لہٰذا اسلامک بینکنگ متعلق سوال نہیں ہو سکتا، اس کی خاص صورت کے اوپر سوال ہو سکتا ہے۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی انسان کو کیا جھک کر سلام کر سکتے ہیں؟
جھک کر سلام کرنا کیسا، یہ واقعی ایک مسئلہ کئی جگہ پیش آ جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جھکنا دست بوسی کے لیے، کہ کسی سے سلام لیا और उसके हाथ चूमने के लिए झुक गए। तो ये जो झुकना है, यहाँ असल मकसद झुकना नहीं है, असल मकसद हाथ चूमना था जिसके लिए झुकना पड़ा, तो ये तो जायज़ है। जबकि जिसके हाथ चूमे उसका हाथ चूमना जायज़ हो, यानी ये नहीं है कि परले दर्जे का फासिक फाजिर है और उसकी तज़ीम के लिए उसका हाथ चूम रहे, तो ऐसे फासिकों की तज़ीम जब वो वैसी जायज़ नहीं होती। हाँ, माँ बाप हैं तो फिर वो जैसे भी हैं, उनके हाथ चूम सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कोई दीनी मुअज़्ज़म आदमी है, कोई आलिम दीन है, कोई शेख है, पीर है, नेक सालेह बंदा है, उसके हाथ चूमे तो वो जायज़ है, तो इसके लिए झुकना भी जायज़ हो जाएगा, ये झुकना ज़िमनी होगा। दूसरा ये होता है कि बास लोग जो है वो महज ताज़ीम के लिए झुकते हैं, यानी सलाम लिया और साथ ही झुक गए, हालांकि सलाम लेने में हाथों का काम है, सर का कोई काम नहीं। तो ये जो झुकना है, ये जो है ये काबिल तवज्जो होता है। इसके बारे में हुक्म ये है कि किसी की ताज़ीम के लिए इतना झुकना कि हद रुकू तक पहुँच जाए। हद रुकू का मतलब है कि इतना झुका कि अगर हाथ बढ़ाता तो घुटनों को लग जाते। ये जो झुकना है ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, और इससे सराहत के अनुसार हदीस में मना किया गया है कि कोई शख्स अपने भाई के लिए किसी से मुलाकात के लिए झुके नहीं। तो इतना झुकना जो हद रुकू तक हो ये जायज़ नहीं है। दूसरा, इससे कम झुकना कि उतना तो नहीं झुका लेकिन तब भी यूं कर लिया, ये मकरूह है, ये मकरूह तंजीही है, ये भी ठीक नहीं। जो ताज़ीम है हाथ मिलाएं, ताज़ीम के काबिल है हाथ चूम लें, लेकिन महज झुकने के लिए जो तालीम है ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए।
मुस्तफ़ा अत्तारी हैं, वो रात के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि रात को नाखून काटना कैसे है। इसी तरह बाद लोगों में मशहूर होता है कि रात को घर में झाड़ू नहीं देनी चाहिए, तो इन दो सवालों के बारे में कुछ लगता है।
रात को नाखून काटना भी जायज़ है, रात को घर में सफाई करना भी जायज़ है। सिर्फ सफाई के हवाले से बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि रात को घर में झाड़ू फेरना जो है, सफाई करना नहीं, झाड़ू फेरना और चीज़ है, सफाई करना और चीज़ है। सफाई के अंदर तो 100 चीज़ें आ जाती है ना, सफाई के अंदर तो बर्तन साफ़ करना भी आ जाता है, चूल्हा साफ़ करना भी आ जाता है, तो झाड़ू फेरना। तो बाद ने ये फरमाया है कि झाड़ू फेरना जो है घर के अंदर रात के वक्त, ये बेबरकती लाता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में अर्ज़ ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसका भी मकसद ये होता है कि इसको आदत ना बनाया जाए। आदत बनाना जो है वो होता है कि बेबरकती का बाइस बने। बाकी कभी कभार ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर गंद मचा हुआ है और किसी ने झाड़ू पकड़ा तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ दौड़ा, वो तो झाड़ू नहीं फेरना, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह रात को मेहमान घर से गए, अब रात को अगर मेहमान घर से गए हैं तो पीछे जो घर का हाल होगा वो सफाई वाला ही होता है, वो झाड़ू फेरना ही पड़ता है। इसी तरीके से रात को बैठ कर चिलगोजे खाए या जब पिस्ता खाया या मूँगफली खाई, तो अब उसके छिलके बिखरे हुए, अब झाड़ू ना फेरे उसको देख देख के दिल कुड़ाते रहे अपना, तो वह झाड़ू फेर दें उसका। तो ये जो झाड़ू फेरने की इस तरह की बात होती है, इस तरह की अक्सर चीज़ें होती हैं आदत बनाने के हवाले से, कि आदत ये ना हो कि भाई ये काम इसी वक्त करने हैं, आदत ना बनाए, बाकी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। सफाई जो है ये निसफ़े ईमान है, सफाई मतलूब है, सफाई महबूब है।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। राजा दानिश भाई हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ज़कात एडवांस में दे सकते हैं और क्या किस्तों में भी अदा कर सकते हैं?
ज़कात एडवांस में यूँ दे सकते हैं कि एक आदमी साहिब निसाब हो चुका हो, यानी एक है, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं, तो अभी इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज ही नहीं हुई। अब फ़र्ज ही नहीं हुई और इसने 25,000 रुपए दे दिए ज़कात के तौर पे, अब बाद में इसके पास 10,00,000 रुपए आ गया, फिर उस पर साल गुजरा, अब साल गुजरने पर यह कहे वो जो 25,000 रुपए दिए थे उसे मैं ज़कात में शुमार कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त इसने ज़कात दी उस वक्त ये साहिब निसाब नहीं था। तो पहली शर्त ये होती है, लिहाजा साहिब निसाब है और अब इसने ज़कात दे दी, अभी 1,00,000 रुपया है, इसने कहा भाई साल के बाद भी ज़कात देनी है, 2,500 रुपया ज़कात बनती है, अभी दे देता हूँ, इसने दे दी। जब साल गुजरा तो साल गुजरने पर भी 1,00,000 रुपया मौजूद है या 70,000 है, लेकिन वो निसाब बनता है, तो अब वो जो पहले दिए हुए उसे ज़कात शुमार कर सकता है और इसकी ज़कात शुमार हो जाएगी। तो लिहाजा यू एडवांस के अंदर दुरुस्त है। दूसरी बात यह कि किस्तों में दे सकते हैं या नहीं, तो किस्तों में देना यूं तो जायज़ है कि फ़र्ज़ होने से पहले, यानी अदायगी फ़र्ज़ होने से पहले किस्तों में दे दे। एक आदमी पे ज़कात बनती है 12,000 रुपये और वो 12 महीने बाद 12,000 ज़कात बननी, हर महीने 1,000 रुपया देता रहे, 12वां महीना जब आए तो 12,000 ज़कात बनती थी पूरी होगी, ये जायज़ है। एक ये है कि ज़कात 12,000 लाजिम हो चुकी, साल गुजर गया, अब ये किस्तों में दे कि अब मैं 1,000 हर महीने दूंगा, تو یہ زکوٰۃ میں تاخیر ہوگی، یہ جائز نہیں۔
ارسلان حسین بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز اور وضو میں وسوسے آئے، یعنی نماز میں نے مکمل پڑھی نہیں ہے، چار رکعتیں پڑھنی تھی ہو گئی ہیں لیکن ذہن میں یہ ہو کہ تین رکعتیں پڑھنی، تو اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے کہ وسوسے کم آئے۔
نماز کے اندر وسوسے کی صورت میں جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور وہ بڑے سمپل سے ہیں کہ اگر تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تین رکعت پڑھی یا چار، تو ایسی صورت میں اس نماز کو مکمل کر کے دوبارہ پڑھے اور اس نماز کو توڑ دے، یعنی اسے سلام پھیر کے مکمل کر دے اور یہ نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ تیسری چوتھی میں شک ہوتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اپنا گمان بنائے اور سوچے کہ تین یا چار، جس صورت پہ دل جمے اور غالب گمان ہو تو اسی کو اختیار کر لے، تین پہ جمع تو تین، چار پہ جمع تو چار۔ اور اگر کوئی گمان بن نہیں رہا، تین چار شک ہی چل رہا برابر برابر، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے تین شمار کر لے، یعنی جو کم والی صورت ہے اسے اختیار کرے، تین چار میں شک تھا تو تین سمجھے، دو تین میں شک تھا تو دو سمجھے، ایک دو میں شک ہے تو ایک سمجھے، اور اب اس اعتبار سے نماز مکمل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسوسے جس کو زیادہ آتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ وہ وسوسوں میں نہ جائے اور جو شرعی حکم بتا دیا بس اس پہ عمل کر کے چپ کر کے آگے نکل جائے۔ اگر مسئلہ بھی پوچھتا رہا، پتا کرتا رہا اور پھر ادھر وسوسے میں بھی رہا، تو مرتے دم تک وسوسے سے نہیں نکلے گا۔ خاص طور پہ عقیدے کے مسئلے کے اندر جس کو وسوسے آئیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، عقیدے کا وسوسہ ختم نہیں ہو سکتا۔
میاں امیر محمد ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء اعظام کے دربار پر جا کر حاضری دینے کا کیا حکم ہے؟
اولیاء کرام کے دربار پہ حاضری جو ہے یہ سعادت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیع شریف گئے اور وہاں جو قبور مبارکہ تھی آپ نے وہاں جا کے سلام کیا، سلام علیکم دار قوم مؤمنین، جو دعائیں حدیث میں مذکور ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کا عمل بھی تھا۔ اور پھر آپ نے حکم بھی دیا کہ پہلے میں تو کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرة، کہ پہلے میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں پہ جانے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے خود دیا ہے، تو یہ تو حدیث مبارک موجود ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جیسی قبر پہ جائیں گے تو اس سے ویسا ہی تاثر لیں گے، اگر جو ہے وہ گناہگاروں کی قبر پہ جائیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، نیکوں کی قبر پہ جائیں گے تو فضیلت اور بشارت اور ایک خوشی حاصل کریں گے اور دل کرے گا کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ تو اولیاء کرام کی قبروں پہ جانا جو یوں بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہداء احد، احد شریف میں جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، نبی پاک علیہ السلام ان کی جو قبور مبارکہ تھے وہاں پر بھی تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کے آپ نے خطبہ بھی دیا تھا، وہ خطبہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، ان کی قبروں پہ جانا، وہاں جا کے خطبہ دینا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ ممبر لے کر گئے تھے، وہاں ممبر لے کر گئے تھے اور ممبر پہ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور پھر پوری امت کا ہمیشہ سے طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب وہ مدینہ طیبہ جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، ساتھ میں شیخین کریم ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما، ان کی قبروں پہ سلام عرض کرتا ہے، اور ہر فقہ، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، ہر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں شیخین کریمین کو سلام عرض کریں، پھر اس کے بعد اہل بقیع کے پاس جائیں ان کو جا کے سلام عرض کریں۔ تو یہ اولیاء کا، مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے معمول چلتا آیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبا علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔